سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار پیش خدمت ہیں. مجموعے کا نام آبگینہ محبت ہے، اور کل مجموعے کا نام آئینہ محبت ہے، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، اور پھر اس کے بعد یہ آبگینہ محبت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار. اس طرح حضرت نے فرمایا کہ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. یہ اشعار حضرت والا کی فرمائش پر ہی ساتھ چھپے حضرت کے. عنوان ہے چشم ساقی سے ہے مستی میری، چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں، چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں، میرے اللہ یہ پستی میری، میرے اللہ یہ پستی میری. حضرت کے اشعار ہیں یہ، حضرت کے اشعار پیش کر رہا ہوں، حضرت میر صاحب کے اشعار پیش کر رہا ہوں. ابھی شروع ہی ہوا تھا، ماشاء اللہ. نشار کا عنوان ہے چشم ساقی سے ہے مستی میری، چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں، چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں، میرے اللہ یہ پستی میری، میرے اللہ یہ پستی میری، غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں، غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں، رشک جبریل یہ ہستی میری، رشک جبریل یہ ہستی میری.
جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ مرتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر مرنے والوں کو اپنا دل دیتا ہے، غیر اللہ پہ مرتا ہے، تو سب سے زیادہ پستی اس کی ہی ہے. چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ چلتے پھرتے حسینوں کے بت ہوں. تو پتھروں کی بت کی پوجا کرنا بھی کوئی شرک ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالی سے دور کرنے کے شرک کے مشابہ ہے. اور آخری میں اللہ محفوظ رکھے، ایمان تک بھی سلب ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ پستی غیر اللہ پہ مرنا، غیر اللہ سے دل لگانا ہے اللہ کو چھوڑ کر. اور جب کوئی آدمی غیر اللہ سے صرف نظر کر کے اللہ پر فدا ہوتا ہے، تو فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے.
چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں میرے اللہ یہ پستی میری، غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں، رشک جبریل یہ ہستی میری، دل برباد میں جب سے تم ہو،
جب سے پورا کی جب سے تم،
دل برباد میں جب سے تم ہو، میں نہیں ہے اس میں،
جب سے تم،
دل برباد، دل برباد میں جب سے تم ہو، یہی ویرانہ ہے بستی میری، یہی ویرانہ ہے بستی میری،
جب آدمی اپنی خواہشات کو، بندہ اپنی خواہشات کو، حرام خواہشات کا خون کرتا ہے اور اپنے دل کو برباد کرتا ہے ان خواہشات سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے اس میں متجلی ہوتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، تو وہ جب ویرانہ دل برائی تو ویرانہ ہوا، لیکن اس میں خزانہ قرب، اللہ تعالیٰ کا خزانہ قرب اس میں ہوتا ہے، وہ بستی سے بھی زیادہ آباد ہو جاتا ہے، جیسا حضرت والا فرماتے تھے کہ دل دل برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، مولانا شاہ محمد عرب صاحب کا شعر ہے، میرے دل برباد کو وہ شاد کریں گے، تو جو اللہ کے راستے میں اپنے دل کو، اپنی خواہشات، حرام خواہشات کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، ہر خواہش نہیں، جائز خواہشات جیسے اپنا کھانا پینا حلال کا ہے اور اپنا مرنڈا پی لینا اور دوسری چیز جو ہے بیوی بچے ان کی وہ کرنا، اس میں یہ تو جائز ہے، یہ خواہش حرام نہیں، لیکن جو نامحرموں کو دیکھنا یا میری اس والے لڑکوں کو دیکھنا اور حرام میں مبتلا ہونا کسی بھی قسم کا ہو، اس سے دل تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، لیکن روح بالکل ویران ہو جاتی، دل ویران ہو جاتا، اس کا احساس فوری ہو جاتا ہے، اور جب اپنا دل کو آدمی توڑ دیتا ہے تو وہ ویران دل جو ہے، برباد دل، وہ آباد ہو جاتا ہے، وہ خود ایک بستی بن جاتا ہے.
دل برباد میں جب سے تم ہو، یہی ویرانہ ہے بستی میری، میں انگور میں یہ جوش کہاں، میں انگور میں یہ جوش کہاں، چشم ساقی سے ہے مستی میری، چشم ساقی سے ہے مستی میری،
انگور جو ہے، انگور کی شراب سب سے زیادہ نشے والی ہوتی ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ ذرا سی کھٹائی کھلا دو، سارا نشہ اتر جاتا ہے. اور اللہ والوں کی آنکھوں سے جو مستی ملتی ہے اللہ کی محبت کی, اس کو تلواریں بھی نہیں ہٹاتا. اور اللہ کی محبت جو مستی ملتی ہے وہ اہل اللہ سے جو چشم ساقی سے جو یعنی شیخ کی نظر سے جو مجھے مستی عطا ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کھٹائی سے دور ہو جائے, بلکہ وہ جان سے بھی زیادہ محبوب ہے, تلواروں سے بھی نہیں اترتی, یہ تو کھٹائی سے اتر جاتی.
کون ہوں میں فقط آئی نئے دوست, کون ہوں میں فقط آئی نئے دوست, اور کچھ بھی نہیں ہستی میری, اور کچھ بھی نہیں ہستی میری.
اسے ہماری کوئی ہستی کوئی وجود ہی نہیں ہے, ایسا ہی ہے آئینے میں جو شکل دکھائی دیتی ہے بس وہ آئینہ دراصل وہ شیخ کا آئینے میں وہاں ہماری شکل شیخ نے سجایا, شیخ نے اصلاح فرمائی تزکیہ فرمایا تو اسی کا عکس نظر آتا ہے, ورنہ ہمارا کوئی وجود نہیں کوئی خوبی نہیں.
بادئے خون تمنا کے طفیل, بادئے خون تمنا کے طفیل, بادئے خون تمنا کے طفیل, اب اترتی نہیں مستی میری, اب اترتی نہیں مستی میری.
وعدہ مانے شراب اور خون تمنا یعنی حرام تمناؤں کے خون سے کی شراب سے کے صدقے میں, یعنی اپنی تمناؤں کے خون کرنے سے ایسا نشہ ایسی شراب عطا ہوئی, ایسا نشہ عطا ہوا کہ اب وہ مستی جو ہے اپنے اللہ والوں سے نہیں اترتی جن کے اوپر وہ جن کو جو اپنی تمناؤں کا خون کر دیتے ہیں, تو وہ دائمی مستی ہوتی, مستی ہو دائمی نہ یکشبیس, مستی جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے, ایک رات کی نہیں ہوتی. یہ شراب جو آدمی پیتا ہے رات بھر میں اس کا نشہ اتر جاتا ہے, لیکن یہ مستی جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی تمناؤں کے خون کرنے سے ہوتی ہے یہ نشہ پھر کبھی نہیں ہوتا.
سبحان
اللہ, ہم سب کو مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمایا, حال کو حال بنا دیا.
بادئے خون تمنا کے طفیل, اب اترتی نہیں مستی میری. اور آخری شعر ہے, خون دل سے کشید ہوتی ہے, خون دل سے کشید ہوتی ہے, میں کشوں میں نہیں سستی میری. میں کشوں میں نہیں سستی میری.
شراب تو منہ سے کھینچی جاتی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب جو ہے یہ اپنے دل کا حرام آرزوؤں کا خون کرنے سے کشید ہوتی ہے, کھینچی جاتی ہے. تو جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں, ان کی طرف سے شعر کہا کہ تم یہ انگور والی شراب نہیں ہے جو سستی ہوتی ہے, میری یہ شراب پورے دل سے کھینچی ہوئی ہے, یہ کوئی سستی سی شراب نہیں ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کی شراب عطا فرمائی ہے یہ خون دل کرنے سے ملی ہے, یہ کوئی ایسی عام سستی سی شراب نہیں ہے بلکہ یہ بہت مہنگی ہے. یہ گرام دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرام ہے تم سے کیا لی جائے. خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرام ہے تم سے کیا لی جائے. یہ ایسی شراب, ایسی اللہ تعالی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں عالم اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. حضرت کے ارشادات کر رہا ہوں نقل, اس مقام پہ اللہ ہمیں پہنچا دے. نقل ارشادات مرشد می کنا, میں اپنے مرشد کے ارشادات کو نقل کرتا ہوں. ہم چم ادمی کنت می کنت بلبل زینا, ہم جیسا آدمی کرتا ہے بندر اس کی نقل کر لیتا ہے, لیکن اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب نقل سے بھی ہو وہی فیض عطن. اصل کی جو حضرت والا اصل ہے ان کی نقل کی برکت سے, ان کے ارشادات کی نقل کی برکت سے کیا عجب ہے وہی فیض ہو, کیونکہ ارشادات تو انہیں کے ہیں, نقل سے بھی وہی فیض ہو جائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.
خون دل سے کشید ہوتی ہے, خون دل سے کشید ہوتی ہے, میں کشوں میں نہیں سستی میری, میں کشوں میں نہیں سستی میری, چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں, میرے اللہ یہ پستی میری, غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں, رشک جبریل یہ ہستی میری.
آفتاب نسبت مع اللہ, سیدی سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل جو در حقیقت جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر ہے, اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں یہ حضرت والا سیدی سندی محبی و محبوبی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے جمع شدہ اور مرتب شدہ ہیں.
یہ حضرت والا کا آٹھواں سفر آخری سفر تھا تندرستی کی حالت میں, پھر بیماری کی حالت میں اتنی, جبکہ حضرت بالکل معذور ہو گئے تھے, دو سفر اور فرمائے 2002 میں پھر 2004 میں جنوبی افریقہ کے, اور سعودی عرب کے تو تین سفر اور لندن کا ایک سفر اسی بیماری کی حالت, بنگلہ دیش کے دو سفر. تو حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی تھی جو ہر قصور ناقص کے بس کی بات نہیں. اللہ ایسی طلب تھی اس کے دل میں کہ اللہ کا دین پھیل جائے, لوگوں کی اصلاح ہو جائے, اور جو دولت حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہی چاہتے تھے کہ سب کے دل ویسے ہی بن جائیں, وہ منتقل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے, مجھے بھی معاف فرما دے, جیسے قدر نہ ہو سکی اللہ حضرت والوں کی. اللہ تعالیٰ کو قیامت کی معاصر نہ فرمائے.
اللہ کے راستے کا غم جان حیات ہے, اس عنوان کے تحت آگے سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں, میں اس زمانے میں جو یہ مضمون پیش کر رہا ہوں اگر اس پر عمل کر لو تو چند دن میں اس مقام پر پہنچو گے جہاں سو سو سال تک تہجد پڑھنے والے نہیں پہنچ سکتے, اور جو اس گناہ سے نہیں بچے وہ دلدل ہی سے نہیں نکلے, آب و گل میں پھنسے رہے. تہجد ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ ہم ان ڈاکوؤں سے نہیں بچیں گے جو ہمارے انوار تہجد پر ڈاکہ مارتے ہیں. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں یوں پکڑا اور اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا. میرا ہاتھ اتنا لمبا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں. وہ اتنا اوپر اٹھے کہ دنیا چھوٹی معلوم ہونے لگی, جیسے جہاز سے دنیا چھوٹی معلوم ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ میں نے انہیں آسمان تک پہنچا دیا, یعنی میرا ہاتھ اللہ نے اس قدر لمبا کر دیا. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ امید ہے کہ حق تعالی اختر کی روح کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ میرے احباب اور مریدین اس مقام پر پہنچیں گے جو ان کی امیدوں سے بھی زیادہ ہے. انشاءاللہ میری قوت روحانیہ اللہ تعالی کی رحمت سے اتنی قوی ہو جائے گی کہ لوگ حیران رہیں گے کہ اتنی جلد ہم کہاں پہنچ گئے.
میں چاہ واقعہ ہے تو والا کی تواضع ہے کیسے فرمائیں گے فرما رہے ہیں. یہ تو واقعہ ہے کہ جو حضرت کے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے اور حضرت کی اطاعت کی وہ کہاں سے کہاں منٹوں میں پہنچ گئے, کہ وہ جس کے بارے میں یہ شعر میں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے کہلوا دیا تھا, حضرت کو بھی بہت پسند تھا. یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال, یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال, بسو عرش بیک دم اڑائے جاتی, عرش تک پہنچا دیتے ہیں حضرت والا کے. ایک نسبت مان اللہ ایسی قبی اللہ نے عطا فرمائی. چیز پڑی ہے
لوگ حیران رہیں گے کہ اتنی جلد ہم کہاں پہنچ گئے. میں چاہتا ہوں کہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں, تو کیا اختر آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ بولو بھائی, کیا میں ظالم ہوں؟ یہ میرا ظلم ہے, میں اپنے درد دل سے مجبور ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ اختر بھی اور میری اولاد بھی اور میرے احباب بھی کوئی محروم نہ رہے اور صدیقین کی انتہا تک پہنچ جائے, اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے ان احباب کو دیکھ لوں. تو ایک لمحہ مالک کو ناراض کر کے حرام لذت اپنے دل میں درآمد نہ کرو. بتاؤ کیا یہ مشکل کام ہے؟ حرام لذت کوئی اچھی چیز ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت لوٹنا یہ باحیا لوگوں کا کام ہے یا کمینہ پن ہے؟ تو اگر تمہارا شیخ یہ کمینہ پن نکال دے تو یہ مرید پر شیخ کا ظلم ہے؟ اگر شیخ اپنے احباب کو اس کمینے پن اور بے وفائی اور حق تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال سے حرام لذت لوٹنے کی عادتوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تو یہ شیخ کا احسان ہے یا اس کا ظلم ہے؟ اس لیے کہتا ہوں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے کہ آہ جائے گی نہ میری رائے گاں, آہ جائے گی نہ میری رائے گاں, تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں, تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں. میں خالی باتیں ہی نہیں بناتا, تنہائیوں میں اس کے لیے اللہ سے رو بھی رہا ہوں. جس مقام کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اختر کو آپ سب کو اس مقام پر فائز فرمائے, تو اپنی شیرانیت پر تمہیں اتنی خوشی ہوگی کہ ماضی پر خون کے آنسو رو گے کہ اب تک کیوں میں نے اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت حاصل کی؟ اللہ کے قرب کی لذت معمولی بات ہے، یہ نصیب دوستاں ہے، اللہ کا ولی بننا معمولی نعمت ہے۔ لیلاؤں سے قریب ہو کر تم کو اب تک کیا ملا؟ میں پوچھتا ہوں اپنا ماضی حال بتاؤ، لیلاؤں سے بدنظری کر کے سوائے اس کے اور کیا ہوا کہ تمہارا دل برباد ہوا اور تمہیں ان کے گراؤنڈ فلور کے مقامات کی سیر کی تمنا پیدا ہوئی؟ بلکہ بعض لوگوں نے تصور میں سب کچھ کر لیا، اپنے فصل کو تصور میں وصل سے کنورٹ کر کے وہ بنوٹ چلائی کہ بعضوں کو عالم تصور میں غسل تک واجب ہو گیا۔ اور غسل کرنا پڑا عالم حقیقت میں، تو میں آپ کو پیشاب پخانے کے مقامات سے کھینچ کھینچ کر عالم قدس کی طرف اپنے خالق و مالک اور پالنے والے سے قریب کر رہا ہوں، تو کیا یہ میرا ظلم ہے یا میرا خلوص ہے؟ بولو بھائی، ہمت سے کام لو، اللہ کا راستہ بہت آسان ہے اور گناہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ منکر کام ہے، منکر اجنبی ہے، منکر اجنبی ہے، اور اجنبی سے ملاقات میں دل گھبراتا ہے۔ ہر برائی منکر ہے اور ہر نیکی معروف ہے۔ معروف کے معنی ہے جانی پہچانی چیز، آدمی جانی پہچانی معروف چیز سے مانوس ہوتا ہے، اس لیے گناہ مشکل ہے، بلکہ اس میں کئی مشکلات ہیں۔ اول تو خود مشکل میں پڑتا ہے، اس کی یاد ستاتی ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پینے کا مزہ بھی نہیں ہوتا، ہر وقت کھوپڑی میں اس کی یاد کا کھونٹا گڑا رہتا ہے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، حضرت والا کا شعر ہے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ مولانا رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک عاشق نے معشوق کو چھیڑا تو معشوق نے اس کو 7 گالیاں دیں، کمینہ، ریچھ خصلت، خبیث الطبع، ملعون، منحوس، بے غیرت، اور آخر میں مادر فروش کہا، یعنی ماں بیچنے والا۔ مولانا رومی کا احسان ہے کہ انہوں نے 7 گالیاں بھی مثنوی میں نقل کر دیں۔ بتاؤ کیا پایا لیلاؤں سے؟ اور اگر مولا پر عاشق ہوتے تو تمہاری جوتیاں اٹھائی جاتی، لوگ تم کو دعائیں دیتے، حضرت کا لقب ملتا، لوگ دعا کے لیے کہتے کہ میرے پیارے شیخ میرے لیے دعا کرنا، صوفی صاحب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا میں نہ بھولنا۔ اور لیلاؤں کے پاس کیا ملا؟ 7 گالیاں سنی، اور اس میں کوئی بھی گالی شریفانہ نہیں ہے، اور آخری گالی تو ایسی ہے کہ زمین پھٹ جائے اور انسان اس میں غرق ہو جائے۔ اللہ تعالی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یہ 7 گالیاں لکھنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گراؤنڈ فلور کے خبیث مقامات سے حیا اور شرم آئے، لیکن نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے ہے میر۔ اس لیے مولا کو حاصل کرو، لیلاؤں کی طرف خیال ہی نہ لے جاؤ، مولا پر فدا ہو۔ جب مولا دل میں آئے گا، خالق گل و گلستان جب دل میں آئے گا، تو دل کو بھنگی پاڑے سے خود ہی مناسبت نہیں رہے گی، پیشاب پخانے کے مقامات سے تمہیں خود ہی نفرت ہونے لگے گی۔ اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اللہ کے ذکر میں ناغا مت کرو، اور دینی مجلسوں میں رہو تو انشاءاللہ ایک دن ذوق بدل جائے گا۔ لیکن دنیا اللہ والے اس راستے کو کہتی ہے کہ اس پر چلنے سے زندگی غارت ہو جائے گی، بے کیف ہو جائے گی۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا مزہ آئے گا؟ اس پر میرا شعر ہے، غارت گرے حیات سمجھتی تھی کائنات، غارت گرے حیات سمجھتی تھی کائنات، میری نظر میں غم تیرا جانے حیات ہے، میری نظر میں غم تیرا جانے حیات ہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہے، گناہ چھوڑ رہا ہے، دنیا سے غرض نہیں رکھتا، اس نے اپنے آپ کو غارت کر لیا، نہ ہر وقت حرام حلال کی فکر ہے، جبکہ دوسرے لوگ جو چیز حرام مل گئی حرام کھا لی، حلال مل گئی حرام کھا لی، یہ اس سے بچتا ہے، نہ محرم سے بچتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی، اپنا کیریئر تباہ کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی اس غم کو تو دنیا غارت گر سمجھتی ہے، کہ غارت کی زندگی کو غارت کرنے والا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ غم جو ہے یہ زندگی کی بھی جان ہے، حیات میں بھی جان اسی سے آتی ہے، ورنہ حیات مردہ رہتی.
بے شک
میری نظر میں غم تیرا جان حیات.
سترہ جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 10 اکتوبر 1998 بروز ہفتہ، مجلس بعد نماز فجر، مسجد حمزہ لینیشیا. اللہ کے دائمی فقیر، ارشاد فرمایا کہ ماں باپ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے کہ جاؤ اپنا کماؤ کھاؤ، جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ماں باپ بچوں کی فکر رکھتے ہیں، جب کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تب ماں باپ بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن بالغ بچے تو ماں باپ سے مستغنی ہو سکتے ہیں. مثلا ابا کی تنخواہ مان لیجئے 10,000 ہے اور لڑکا زیادہ کمانے والا ہو گیا اور 1,00,000 روپے کما رہا ہے، تو اب وہ باپ کی مدد کا محتاج نہیں رہا، باپ سے بے نیاز ہو گیا، لیکن ہم بالغ ہو کر بھی اللہ کی مہربانی کے محتاج ہیں. مرتے دم تک ہماری کوئی سانس اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، مرتے دم تک ہماری ہر سانس اللہ کی مہربانی، رحمت اور مدد کی محتاج ہے. من المہدی الی اللحد، پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. عالم برزخ میں بھی، عالم محشر میں بھی، میدان قیامت میں بھی.
بچہ رکھا جاتا ہے چھوٹا سا جو بستر ہوتا ہے، اور لحد کہتے ہیں قبر کو، یعنی چھوٹے سے پیدائش کے بعد جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، جی جو پالنا، پالنا جو ہوتا ہے پالنے سے لے کے اور قبر تک جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دائمی فقیر ہے، وہ فقر سے نکل نہیں سکتا، دائرہ فقر سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. حضرت والا نے فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا ایھا المؤمنین نہیں فرمایا، ایھا المؤمنون نہیں فرمایا، صرف مسلمان نہیں بلکہ کافر کو بھی فرمایا کہ تم سب فقیر ہو، ہمارے ہمارے محتاج ہو. اس فقر سے کوئی نکل نہیں سکتا، چاہے کافر انکار کرتا ہے مگر اس کے دائمی فقر سے نکل نہیں سکتا. زندگی، موت، آرام، سکون سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو. انکار کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور جہنم خریدتا ہے.
عالم محشر میں بھی، میدان قیامت میں بھی، بلکہ جنت میں بھی ہم اللہ کے محتاج رہیں گے، کہ جنت اور جنت میں اللہ کا دیدار اللہ کی مہربانی سے ہی نصیب ہوگا. اب اس کی دلیل سن لو، اور دلیل بھی کیسی پیاری کہ ابھی آپ مولویوں کو انشاءاللہ وجد آ جائے گا، کیونکہ جب تک دلیل نہ ملے مولوی کو مزہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. انتم الفقراء جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام و ثبوت پر، اور جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے حدوث پر. بس اگر جملہ فعلیہ ہوتا تو لازم آتا کہ کبھی تم ہمارے فقیر اور محتاج ہو اور کبھی نہیں، اس لیے جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا تاکہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا فقر و احتیاج دائمی ہے، تم ہمارے دائمی فقیر ہو. کیونکہ دنیاوی فقیر جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے بھیک مانگتا ہے، انسانوں سے اس کا فقر و احتیاج دائمی نہیں، وہ خود انسانوں کا محتاج بنا ہے، اس لیے اس کا پیالہ بھی عارضی ہے، بھیک مانگ کر وہ اپنا پیالہ الماری میں رکھ دیتا ہے. لیکن چونکہ ہم اللہ کے دائمی فقیر ہیں، چاہے جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، تو دائمی فقیر کو دائمی پیالہ دے دیا گیا اور ہمارے جسم سے جوڑ دیا گیا، یہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے، یہ ہم دائمی فقیروں کا دائمی پیالہ ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب چاہو ہاتھ ملایا اور پیالہ بن گیا، چاہے آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل گئی، اس وقت بھی مانگنے کے لیے پیالہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے میرے دائمی فقیر ہیں، ان کو نہ جانے کب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو کہاں پیالہ ڈھونڈتے پھریں گے، لہذا ہاتھ ملا لو اور پیالہ بنا لو اور اللہ سے مانگ لو. سبحان. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو کم از کم تین بار کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تاکہ وبالاسحارہم یستغفرون میں تمہارا بھی شمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے راتوں کو استغفار کرتے ہیں، اس میں نہ تہجد ہے نہ وضو ہے نہ نماز ہے، بس استغفر اللہ کہہ لو اور خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ.
رات کو آنکھ کھلی جاتی ہے، استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر لیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ تین دفعہ کہہ دو، تو یہ جو آیت ہے وہ بالاسحارہم یستغفرون، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں شامل ہو جائیں گے بغیر تہجد اور وضو اور نماز کے. ایسے آسان صحت والا ارشاد فرماتے تھے، اور اس سے تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھتا ہے ہر وقت، جب اس کو خیال رہے گا اللہ معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے، تو ایک اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب بھی اس کے بڑھ جاتا ہے، بلکہ استغفار سے بعض دفعہ بندہ عبادت کرنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے.
سبحان
صحبہ کرنے والا.
لیکن یہ بحر الکاہل کے لیے ہے، بحر الکاہل بالکل سست ہے، اس میں طوفان نہیں ہوتا. اسی طرح بعض لوگ کاہلی کے سمندر ہوتے ہیں، ہمت کے کاہل ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو اللہ کے خاص بندوں میں انشاءاللہ شمار ہوگا. بعض احکام شرعیہ کے رموز و اسرار. نمبر ایک، چوری کی سزا قطع ید کا راز. ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے
ہاتھ کاٹنا، چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس کی حکمت والا بیان فرما رہے.
ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے فقیروں کو مانگنے کے لیے ہاتھوں کا جو پیالہ دیا ہے یہ سرکاری پیالہ ہے، لہذا اس پیالے سے غلط کام نہ کرنا، چوری مت کرنا، ورنہ یہ پیالہ واپس لے لیا جائے گا. چوری کی سزا جو قطع ید ہے، اس کا راز یہ ہے کہ تم نے چوری کا مال اس میں رکھا، شاہی پیالے کی تم نے توہین کی، اس لیے اس کی سزا میں ہاتھ کاٹ کر شاہ نے گویا سرکاری پیالہ واپس لے لیا. ساری دنیا کی کتابیں دیکھ لو، قطع ید کا یہ راز شاید ہی کہیں پاؤ گے.
خاص فرمایا ایسے علوم کے نکات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو کہیں بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہم نے جو ارشادات آپ سے سنتے ہیں وہ ہم نے کہیں کتابوں میں نہیں دیکھے. مولانا عبدالحمید صاحب جب بیعت ہوئے سے جنوبی افریقہ میں، تو مولانا پر ایک خاص تاری تھا، ہر مجلس اور ہر وعظ میں یہی فرماتے تھے کہ ہم نے جو حضرت کے ہاتھ پہ ایسی آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی، بلکہ ہم حضرت والا کے جو کچھ بھی ارشادات فرمایا، تین سال کے بعد بیٹھ ہوئے تھے، تو کتابوں میں دیکھا نہ کتابوں میں دیکھا نہ کسی بزرگ سے سنا نہ دیوبند میں پڑھا وہاں کسی عالم سے سنا. یہ علوم جسے بالکل الہامی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حضرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بڑے بڑے علماء پڑھیے.
نمبر دو، آداب دعا کے رموز. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بھی آداب ہیں. علامہ شامی لکھتے ہیں، یبسط یدیہ الی صدرہ، ہاتھوں کو اتنا اٹھاؤ کہ سینے کے سامنے آ جائیں. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب فرماتے ہیں کہ بٹن نمبر دو کے سامنے کر لیں تو سینے کے مقابل ہاتھ آ جائیں گے. وبینہما فرجۃ قلیلۃ، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھو اور ہاتھوں کا رخ تمہاری طرف نہ رہے، نحو السماء ہو، یعنی آسمان کی طرف ہو. لأن السماء قبلۃ الدعاء، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے، مگر دعا کا قبلہ آسمان ہے، کیونکہ دے گا آسمان والا. آسمان کی طرف ہاتھوں کا رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آسمان سے مانگ رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہم آسمان والے سے مانگ رہے ہیں، خالق آسمان سے مانگ رہے ہیں. جس طرح کعبہ کی طرف سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ کعبے والے کو سجدہ کرتے ہیں. کعبہ تو ایک سمت ہے جو خالق کعبہ نے مقرر کی ہے. نمبر تین، نماز جنازہ میں امام کے جنازے کے سینے کے مقابل کھڑے ہونے کی حکمت. ارشاد فرمایا کہ جنازے کے سامنے امام سینے کے مقابل کیوں کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کی طرف کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ علامہ شامی نے لکھا ہے، اس میں یہ راز ہے کہ سینے کے سامنے کھڑے ہو کر امام بزبان حال کہتا ہے کہ اے خدا، یہ مسلمان مرا ہے، اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں کلمہ ہے، اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر اے خدا تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ کلمے کے صدقے میں اس کو بخش دے.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.
نمبر چار، نماز جنازہ میں صف آخر کی فضیلت کا راز. ارشاد فرمایا کہ شامی میں ہے کہ جنازے کی نماز میں صف آخر کو فضیلت دی گئی ہے، اور جنازے کی نماز میں طاق صفوں کا اور کم سے کم تین صفے بنانے کا حکم ہے، یعنی عام نمازوں میں یہ حکم نہیں ہے، جبکہ عام نمازوں میں یہ حکم نہیں ہے. عام نمازوں کی جماعت میں پہلی صف افضل ہے. اگر ہزاروں آدمیوں کی ایک ہی صف ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جنازے والے صرف سات آدمی ہیں تو ایک امام بن جائے، اس کے بعد پہلی صف میں تین، دوسری میں دو، اور ایک تیسری صف میں تنہا ایک آدمی کھڑا ہو جائے. اگر نماز جنازہ میں صف آخر کی فضیلت نہ ہوتی تو سب لوگ صف اول کی فضیلت لینے کے لیے آگے بڑھتے اور تاک صفیں بننا مشکل ہو جاتا، اور شریعت کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی. نمبر پانچ، نماز کی ایک رکعت میں دو سجدوں کا راز. ارشاد فرمایا کہ نماز میں رکوع ایک ہے، لیکن سجدے دو کیوں ہیں؟ علامہ شامی نے اس کا جواب دیا ہے کہ دو سجدے اس لیے ہیں کہ شیطان کو سجدے کا جب حکم ہوا تو اس نے نہیں کیا، تو رغم للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کا دل جلانے کے لیے ہم انسانوں پر دو سجدے فرض کر دیے گئے کہ اے مردود شیطان، تو نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لے ہم دو سجدے کرتے ہیں تاکہ تو جل کر خاک ہو جائے. نمبر چھ، وضو کے بعد کی مسنون دعا اور اس کے اثرات. ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد مسنون دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے.
وضو کے بعد عام لوگ جو ہے کلمہ شہادت پڑھتے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. بس کلمہ پڑھنا ثابت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت والا نے اس کی بہت تحقیق فرمائی، رات بھر جاگتے رہے تھے کہ کتابوں میں دیکھو یہ انگلی اٹھا کے جو پڑھنا ہے، یہ ثابت تو کہیں نہیں ملا. شامی میں بڑی بڑی کتابیں تھیں، سب میں دیکھا کہ کہیں نہیں ملا کہ انگلی اٹھا کے اشارہ کر کے کلمہ پڑھا جائے. پھر اس نے فرمایا کہ پھر بغیر انگلی اٹھائے پڑھنا چاہیے, یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں, اسے کوئی ثبوت نہیں ہے.
جزاک اللہ, جزاک اللہ. یعنی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے, ندامت قلب عطا فرما دے اور مجھے پاکی عطا فرما دے. محدث عظیم اللہ علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ چونکہ وضو میں ہاتھ پیر دھونا ہمارے اختیار میں تھا لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر اپنی امت کے دل کی پاکی کا سامان فرما دیا کہ اے اللہ میاں, کہ اللہ میاں سے کہو کہ اے اللہ جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچ گئے وہ اعضا ہم نے دھو لیے, منہ دھو لیا, ہاتھ پاؤں دھو لیے, لیکن دل تک ہماری رسائی نہیں ہے, ہم اپنا دل پاک نہیں کر سکتے کیونکہ دل تک آپ ہی کا ہاتھ پہنچا ہوا ہے, لہذا آپ ہمیں توابین بنا کر ہمارے قلب کو غیر اللہ سے پاک فرما دیجیے تاکہ ہم سب گناہوں سے پاک ہو جائیں, کیونکہ اصلی طہارت اور پاکی گناہوں سے پاک ہونا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ الْأَسْرَارِ مِنَ الدَّنَسِ الْأَغْيَارِ, غیر اللہ کی گندگی سے پاک ہونا اصلی طہارت ہے, کیونکہ جہاں مردہ لیٹا رہتا ہے وہاں آپ بھی رہنا پسند نہیں کرتے چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو, اگر باپ بھی مر جائے تو جلدی سے غسل دے کر قبرستان پہنچاتے ہیں تاکہ دیر نہ ہو جائے, بس جہاں کوئی مردہ ہو آپ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے, آپ وہاں کھانا پسند نہیں کرتے کہ قہ ہو جائے گی. آپ کا مزاج تو اتنا لطیف ہے جبکہ آپ لطیف نہیں عبد اللطیف ہیں, لطیف تو اللہ تعالی ہے, آپ تو لطیف کے بندے ہیں. آپ کے مزاج میں جب اتنی لطافت ہے کہ مردوں کو گندگی غلاظت اور بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے, تو جن کے دل میں مردے ہوں, غیر اللہ ہو, مرنے والوں کا عشق ہو, اللہ تعالیٰ ایسے گندے دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمے میں لا الہ کو مقدم فرمایا کہ تم الا اللہ چاہتے ہو تو پہلے لا الہ کرو, پہلے غیر اللہ کو نکالو, دل کو پاک کرو, تب مجھے مہمان بناؤ. ایسے گندے دل میں جہاں غیر اللہ گھسے ہوئے ہوں تم ہم کو کیسے مہمان بنا سکتے ہو؟ اپنے دل میں تو تم غیر اللہ کے مردے بھرے ہوئے ہو, مرنے والے لونڈے اور لونڈیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو, تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ مجھے اللہ مل جائے؟ تم کیسے مجھے یاد کرتے ہو جبکہ حسینوں کی یاد دل میں بسائے ہوئے ہو؟ غیروں کو دل سے نکالو تب مجھے پاؤ گے. اسی لیے اللہ پر لا الہ مقدم ہے. میرا شعر ہے, حضرت والا کا شعر ہے یہ, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. لا الہ کی تقدیم بتا رہی ہے کہ اگر مولا کو پانا ہے تو لیلا کو دل سے نکالنا ہے, اگر اللہ کو چاہتے ہو تو پہلے لا الہ سے دل کو پاک کرو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. ولی اللہ کا دل اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی مندر نہیں ہے, کوئی بت خانہ نہیں ہے کہ یہاں بتوں کو بسا لو, یہ حسین زندہ بت ہیں اور ہر بری خواہش جس پر عمل کیا جائے وہ بھی الہ میں داخل ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا نہیں دیکھا بعض نالائقوں کو جو اپنی بری خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں, اپنی بری خواہش کو خدا بنایا اور اللہ کو بھول گئے. لہذا ہر بری خواہش پر عمل کرنے والا بھی الہ باطل کا پوجنے والا ہے. اس لیے دل کو غیر اللہ سے پاک کرو, اصلی طہارت اور پاکی یہ ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی دعا سکھا کر ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی نجاست سے پاک کرنے کا انتظام فرمایا تاکہ ہم توابین میں شامل ہو جائیں, اور جب توابین ہو گئے تو اللہ کے محبوب ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت نے ہمیں اللہ کا محبوب بنانے اور ہماری نماز کو محبوبین اور مقبولین کی نماز بنانے کا انتظام فرما دیا.
یہ سنانا گناہ سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کا ایک لذیذ طریقہ.
گناہ سے بچنے کا ایک لذیذ طریقہ، ارشاد فرمایا کہ ایک بہت اہم مضمون بتا رہا ہوں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے اس میں مضل کا مظہر اتم ہے، یعنی گمراہ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یہ اس کا مظہر ہے. پس جو لوگ شیطان کے پیروکار ہیں یعنی فاسق و فاجر و گناہگار، ان سب پر اس میں مضل کی تجلی پڑ رہی ہے. لہذا جو ان کی مجلس میں جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تجلی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اسی طرح انبیاء و اولیاء و اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہادی کے مظہر ہوتے ہیں، جو ان کی مجلس میں جاتا ہے اس پر بھی اسم ہادی کی تجلی پڑ جاتی ہے اور وہ ہدایت پا جاتا ہے. لہذا جب کبھی ایسے ماحول میں پھنس جاؤ جو اسم مضل کا مظہر ہے، مثلا سڑکوں پر گزر ہو جہاں عریانی و بے پردگی عام ہے اور شیطان نے عریاں عورتوں کے جال لگا رکھے ہیں، النساء حبائل الشیطان، اور نظر شیطان کا زہر میں بجایا ہوا تیر ہے. لہذا جو ایسے ماحول میں پہنچ گیا یا جس نے یہ تیر کھا لیا اور نظر خراب کر لی، وہ اسم مضل کی تجلی کے تحت آ گیا. لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً استغفار و توبہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگو اور اپنے شیخ و مرشد کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، تاکہ سایہ اسم ہادی میں آ جاؤ اور سایہ اسم مضل سے بچ جاؤ. سبحان سبحان. اسم ہادی کی تجلی اسم مضل کی تجلی کا وقایا اور ہدایت پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے.
انبیاء پر اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کے اسم ہادی کی تجلی ہوتی ہے. تو فرماتے تھے کہ اسی تجلی کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے. جو ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اس پر بھی وہ تجلی پڑ جاتی ہے اور اس کو ہدایت ہو جاتی ہے. اسی لیے نیک صحبت کا حکم ہے کہ نیک صحبتوں میں اللہ والوں میں بیٹھو، تو تاکہ تم پہ وہ اس میں ہادی کی تجلی پڑ جائے، اس میں بھی ہدایت ہو جائے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور دشمن کافر ہیں ان پر اس میں مضل کی تجلی، مضل معنی گمراہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. تو جو شخص یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے، مجھے تو اسی حال پہ رہنا ہے، یا کوئی فسق میں مبتلا رہتا ہے، تو اس پر اس میں مضل کی تجلی ہوتی ہے. بھر والے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کافروں پر جو یہ اس میں مضل کی تجلی نازل فرمائی، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر پر اصرار، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم آخر تک ایمان نہیں لائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے ہم ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دیجئے تو ہم جا کے پھر ایسی کریں گے، تو پھر آپ کو یہ حرکتیں جو ہم نے کیے نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو میں دوبارہ بھیج دوں تب بھی یہی کریں گے، حالانکہ سب دیکھ چکے، تو اللہ محفوظ رکھے. تو اس میں تو جو یہ گمراہ لوگ ہیں ان پر اس میں مضل کی، گمراہ کرنے والی کی، اللہ تعالیٰ کی نام ہے مضل یعنی گمراہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ وہ تجلی پر ڈال دیتے ہیں. تو ان کے پاس بیٹھے والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ تجلی پڑ جاتی ہے، وہ بھی برا ہو جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ ان کی جو اللہ کے فاسق و فاجر اور گناہگار اور کفار کی صحبت میں نہ رہو، کہ اس تجلی کا کوئی مقابلہ، اللہ کی تجلی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ پہلے واقعہ سنایا تھا، حضرت حکیم بن مطالبی کا ایک مریض، اب کیا نسبت اس کی تھی، کبھی جو وہ تھی اس کے مریضوں کی نسبت، تو تھانہ بھون آ رہے تھے، وہیں ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا ہندو، جو کپڑے پیلے پیلے پہنے رہتے ہیں اور لال لال آنکھیں تھی اس کی، اور وہ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگے، بہت لال ہو رہی تھی آنکھیں. اس کے بعد جب تھانہ بھون کے اسٹیشن پہ اترے تو ان کے دل میں عجیب عجیب وسوسے، اسلام اور ایمان کے بارے میں جو کبھی بھی نہیں آئے، وہ وسوسے آنے لگے، پتا نہیں ہم صحیح راستے پہ بھی ہیں جانے میں، اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ جانے میں، اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے بھی ہے. تو آ کے پھر حضرت سے عرض کیا، یہ واقعہ نہیں بتایا، بلکہ کہ حضرت تھاروان کے اسٹیشن پہ اتر کے اس طرح کے مسافر مجھے آ رہے ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے. حضرت ایک منٹ تک خاموش رہے، پھر کشف ہوا، جس نے فرمایا کہ نعرہ تم نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی کیوں تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھا ہی کیوں تھا، وہ اس میں مدل کا مظہر تھا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا. اسی وجہ سے حضرت والا نے پانی پڑ کے ان کے سینے پہ دم کیا، پھر جا کے وہ ثابت ہوئے. تو اس لیے اس میں مدل کی تجلی جو ہوتی ہے وہ گمراہوں پر ہوتی ہے، ان کی مجلسوں میں جانے سے اسی لیے منع کی، ان کی چیزیں استعمال کرنا اور ان کے پاس رہنا، ان کا کھانا پینا، تبلک سے بچنا، اعوذ باللہ، کھانا یہ سب گمراہی کے سامان ہیں. جیسے اہل اللہ کے جسم اور لباس میں جو ہے نور ہوتا ہے، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں ظلمت ہوتا ہے. اس مسلح پہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہے لیکن بدعقیدہ ہے، اس میں بھی ظلمت ہوگی.
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ بھی ہوں تو کسی صاحب نسبت مرشد کی صحبت ان پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے اور اس کے ہم نشین غرق فی نور ہو جاتے ہیں.
اچھا بس ساڑھے نو بج گئے، مجلس برخاست کرتے ہیں اس لیے کہ دور دور لوگوں کو جانا ہوتا ہے، آج کل کے حالات بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی اپنے گھروں کو چلے جائیں. اور دعائے انس اور جو ہمارے یہاں پرچہ تقسیم ہوتا ہے، دعائے انس ابو درجہ کی دعا اور تینوں قل، تین دفعہ قل ہو اللہ، تین دفعہ قل ہو زبیر رب الفلق، تین دفعہ قل ہو زبیر رب الناس، یہ تو ہر شخص کو یاد ہوگی، یہ صبح شام پڑھیں. حضرت والا یہی بتایا کرتے تھے، اور اس طرح کوئی مخلوق کا شر سے نہیں پہنچ سکتا. ابھی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، ان کا معمول ہے سب دعائیں اور یہ حضرت ابو درداء کی دعا سیرہ قل پڑھنے کا، تو وہاں کچھ ڈاکو تھے راستے میں، انہوں نے ان پہ فائرنگ کی بالکل قریب سے، یہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، بچے بھی ساتھ تھے، بالکل قریب سے، زیادہ فاصلے ہی نہیں تھا، پٹاخہ تو سنائی دیا لیکن کچھ پتا نہیں چلا. بعد میں آ کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک تھا، شکریہ. پھر بچے نے جب دستہ کھولا کتاب پڑھنے کے لیے تو اس میں سے گولی نکلی اور کاپیوں وغیرہ سب پھاڑ دیا تھا. مگر اتنی بڑی گولی جو اتنے قریب سے ماری جائے وہ خالی بستے میں رک گئی, اتنا چھوٹا بچے کا بس. ان دعاؤں کی کرامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھتا رہے گا آفات سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام بھائی صاحب. حضرات جلدی جلدی تشریف لے جائیے, یہاں رکے نہیں کوئی دی. اور راستے میں بھی حضرت کے سے مسافہ وغیرہ نہ کریں. جلدی جلدی تشریف لے جائیے بھائی صاحب. دعائے انس کا سب اہتمام فرمایا جیسے حضرت نے فرمایا. جلدی تشریف لے جائیے بھائی, یہاں رکیے نہیں. یہاں کوئی صاحب رک